سیدہ طاہرہ راضیہ مرضیہ اے ام ابیہا یا فاطمہ زہرا.
اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم لله الاسماء الحسنى فادعوه بها درود بڑے محمد والے محمد ایک دفعہ دوبارہ میں توفیقات خیر کے لیے درود بڑے محمد والے محمد سلسلہ مجالس کی آج دوسری مجلس ہے. کل کی مجلس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ پروردگار قرآن میں فرماتا ہے کہ للہ الاسماء الحسنى کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اسماء حسنى ہیں. فادعوه بها اللہ تعالیٰ کے اسماء کے ذریعے پروردگار کو پکارو. آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ خداوند عالم کے اسماء کے اثرات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتا ہوں کہ جو رحمان اور رحیم ہے. خود رحمان اور رحیم پروردگار کا نام ہے. اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرنا اس میں پروردگار سے شروع کرنا یہ خود ایک اثر رکھتا ہے. آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اہل بیت علیہم السلام کے جتنے نام ہیں وہ خداوند عالم کے ناموں سے مشتق ہیں. جس طرح سے خداوند عالم کے نام کے اثر ہیں اسی طرح سے اہل بیت علیہم السلام کے نام بھی اثرات ہیں. اگر امیر المومنین کو علی کہتے ہیں تو اس علی کا ایک اثر ہے. اگر حضرت زہرا کو فاطمہ نام دیا گیا تو یہ فاطمہ نام کا اثر ہے. میں کچھ سالوں پہلے اسلام آباد میں تھا تو وہاں پر میرے پیٹ میں کچھ خرابی ہوئی تو وہاں پر ایک ڈاکٹر تھا, اس نے کہا کہ میں نے ایک نیا علم حاصل کیا ہے. توجہ سے سنیے گا, درود پڑے محمد والے محمد پر. وہ اس کو ریکی کا نام دیتا تھا تو میں نے کہا یہ کیا ہے. وہ کہتا ہے کہ مولانا صاحب آپ سیدھا لیٹ جائیے. میں سیدھا لیٹ گیا, وہاں پر لیٹا تو اس نے میرے سر سے ایسے ہاتھ کو چلانا شروع کیا. جب میرے پیٹ پر آیا تو کچھ منہ میں پڑتا چلا جا رہا ہے. تو جب میرے پیٹ پر آیا تو اس نے اپنے ہاتھ کو حرکت دی تو مجھے ایسے لگا جس طرح میرے پیٹ میں کوئی چیز حرکت کی ہے, کچھ اس طرح سے یعنی مجھے محسوس ہوا. تو میں نے اسے پوچھا کہ اس علم کا مطلب کیا ہے, یہ علم کہاں سے حاصل کیا تم نے کہ تم نے مجھے ہاتھ نہیں لگایا, میرے ہاتھ میرے بدن کے اوپر سے تم نے ہاتھ گزارا اور میرے بدن کے اندر ایک ارتعاش محسوس ہوا, ایک حرکت محسوس ہوئی, یہ کیسے؟ وہ کہتا ہے کہ اس کو ریکی کہا جاتا ہے. توجہ سے سنیے گا, اس کو ریکی کہا جاتا ہے. ایک جاپان کا سائنسدان ہے, اس نے کہا کہ اس کائنات میں جتنے بھی الفاظ بولے جاتے ہیں, توجہ ہے آپ لوگوں کی, جتنے بھی اسماء ہیں جو بولے جاتے ہیں ان کا اس کائنات کے وجود پر ایک اثر ہے. ایسے نہیں ہے کہ ہم لوگ جو بھی کہتے چلے جائیں اس کائنات پہ اس کا کوئی اثر ہی نہ ہو. میں اگر یا علی کہوں گا تو اس کائنات پہ اس کا ایک اثر ہے, میں اگر یا زہرا کہوں گا تو اس کائنات پہ اس کا ایک اثر ہے. اس نے کہا کہ جو بھی کہا, جو بھی سنا, جو بھی بولا گیا, جو بھی زبان سے صادر ہوا اس کا اس کائنات میں ایک اثر ہے. وہ جاپان کا جو سائنسدان تھا وہ اس نتیجے پہ پہنچا, امریکہ گیا, وہاں پر جا کے اس نے ایک تحقیق انجام دی جس تحقیق کے نتیجے میں اس نے ایک علم ایجاد کیا کہ جس کو ریکی کہا گیا. وہ بائنری کوڈ کے ساتھ چلتی ہے, 01 کی فارمیشن کے ساتھ ہے. کہتے ہیں کہ اس نے جب اس علم کو حاصل کر لیا, علم کو حاصل کرنے کے بعد اس نے علم کی ترویج شروع کی. اس نے کہا آؤ میں آپ کو سکھاتا ہوں, آپ کسی کو ہاتھ نہ لگاؤ لیکن اس کے بدن کے اوپر ہاتھ پھیرو اس کو شفا ہو جائے. کہتا جب میں نے اس سائنسدان کی اس بات کو سنا تو بڑا متعجب ہوا, سوچا کہ پتہ نہیں کہاں سے یہ بات لے کر آئے. میں نے سوچا کہ اس علم کو حاصل کروں. کہتے ہیں کہ میں نے اس علم کو حاصل کیا, وہ خود مجھے شخص سنا رہا ہے. اس نے مجھے کہا کہ مولانا صاحب میں نے اس علم کی کھوج میں گیا اور علم کو حاصل کرنے لگا. جب میں اس علم کی کھوج میں گیا اور علم کو حاصل کرنے لگا, میں نے جب اس علم کو حاصل کر لیا ان تمام اعداد کو جب میں نے جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد علم الاعداد سے اس کو سینچا تو ہر ایک عدد کوئی یا علی بنتا تھا، کوئی یا زہرا بنتا تھا، کوئی بھی اس اسم سے خالی نہیں تھا. جب میں اس کو جوڑتا گیا تو کوئی یا علی بنا، کوئی یا حسین بنا، کوئی یا زہرا بنا، کوئی یا فاطمہ بنا. کہتے ہیں اس وقت مجھے سمجھ آیا کہ حضرت عیسیٰ کیا پڑھ کے ہاتھ پھیرتے تھے اور مردے کو زندہ کر دیتے تھے. ایک ہاتھ درود پڑھے محمد والے محمد پہ. اب مجھے سمجھ آیا کہ حضرت عیسیٰ جب پڑھتے تھے تو کچھ اور نہیں بلکہ اہل بیت کا نام لیا کرتے تھے. ان اسماء کا ایک اثر، اس اسم کا، اس نام کا ایک اثر. حضرت فاطمہ، جب میں فاطمہ کہوں گا اس کا ایک اثر ہے. خود اہل بیت نے اس کا اثر بیان کیا کہ اس کا اثر کیا ہے. جو بھی فاطمہ کا نام لے، جو بھی حضرت کا نام لے اور ان کی پیروی کرے، پروردگار جہنم کی آگ کو اس پہ حرام کر دیتا ہے. جو بھی حضرت کا نام لے، ان کی پیروی کرے، خداوند عالم اس کے اندر سے، اس کے نزدیک سے شر کو دور کر دیتا ہے. حضرت کے ناموں میں سے ایک نام ہے شفیعہ. توجہ سے سن، شفاعت کرنے والے. کہتے ہیں کہ روایات میں ہے کہ آخرت میں جس قدر شفاعت اور حضرت کی قبول کی جائے گی کسی کی نہیں کی جائے گی. حضرت جیسے ہی صدا دی جائے گی کہ حضرت کی سواری آ رہی ہے، اپنی نگاہوں کو جھکا لو. حضرت کی سواری آئے گی، جنت میں داخل ہونے سے پہلے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا خدا بند عالم کی طرف واپس مڑیں گی اور خدا سوال کرے گا کہ اے بنت رسول اللہ، تمہیں کیا چاہیے ہے کہ جنت تمہاری مشتاق ہے، جنت تمہاری انتظار میں ہے. خدایا اس مقام پر میں اپنی قدر جاننا چاہتی ہوں. خداوند عالم سوال کرے گا کہ اے میری کنیز، اے میرے رسول کی بیٹی، اے میرے رسول کی دختر، بتا تجھے کیا چاہیے. حضرت زہرا وہاں پر شفاعت کریں گی اور خداوند عالم سے کہیں گی کہ خدایا جس جس نے میرے حسین کا ذکر سنا ہے اس کو میں جنت ساتھ لیے جائے بغیر نہیں جاؤں گی. جب تک میں ان کو جنت میں نہ لے جاؤں تب تک جنت میں داخل نہیں ہوں. روایت کے الفاظ کہتے ہیں کہ خداوند عالم حضرت کو اذن دے گا اور کہے گا کہ آپ نگاہ کریے جس طرح سے ایک پرندہ، روایت میں مثال دی، جس طرح سے ایک پرندہ برے دانوں میں سے اچھے دانوں کو چن لیتا ہے، اس طرح سے حضرت باقی سب میں سے حسینیوں کو چن لیں گے. حضرت امام حسین کے چاہنے والوں کو چنیں گے اور اپنے ساتھ جنت میں داخل کر دیں گے. روایات کے الفاظ ہیں. حضرت شفیعہ روز محشر ہیں. حضرت قیامت والے دن شفاعت کریں گے. لیکن جب میں نے شفاعت کا لفظ سنا تو میرے ذہن میں چند سوال آ گئے. سب سے پہلا سوال کہ شفاعت کا مطلب کیا ہے، شفاعت کسے کہتے ہیں. میں نے یہ ضرور سن لیا کہ حضرت شفاعت کریں گی لیکن شفاعت کہتے کسے ہیں نہیں پتا، شفاعت کا معنی کیا ہے نہیں پتا. حضرت شفاعت کس کی کریں گی، کس کی شفاعت کریں گی نہیں معلوم. حضرت شفاعت کب کریں گی نہیں معلوم. مجھے یہ پتا ہے کہ میں ایک ایسی ذات کا ماننے والا ہوں کہ جو شفاعت کرتی ہے، کہ جس کو خدا نے حق شفاعت دیا. بس یہ سوال میرے لیے حل ہو گیا کہ قیامت والے دن شفاعت کون کرے گا. مجھے پتہ چل گیا کہ اگر خداوند عالم نے کسی کو اذن دیا ہے کہ قیامت والے دن شفاعت کر کے حسینیوں کو جنت میں داخل کر دیں تو وہ کوئی اور نہیں بتول ہے. خداوند عالم نے حضرت زہرا کو اذن دیا، رسول خدا کو اذن دیا کہ وہ شفاعت کریں، لیکن شفاعت کہتے کسے ہیں، شفاعت کے معنی کیا ہے مجھے معلوم ہو تاکہ میں درست سمجھ سکوں، تاکہ اس سمت میں جا سکوں. تاکہ اس کو سمجھنے کے بعد حضرت سے تقاضا کر سکوں کہ اے حضرت آپ قیامت والے دن میری شفاعت کریے گا. مجھے پتا تو ہو شفاعت کیسے کہتے ہیں. ایک دفعہ درود پڑھے محمد والے محمد پہ. میں جب مطالعہ کر رہا تھا تو دیکھا کہ شفاعت کے معنی کیا ہیں. توجہ سے سنیے گا انشاءاللہ ایک اچھے مطلب کی طرف آپ کو لے جاؤں گا. پھر بھی درود پڑھے محمد والے محمد پہ. بلکہ اس کو آپ سب اپنی مومنین اپنی عادت بنائیے کہ جب بھی کسی چیز کے بارے میں سنیں اس کو سمجھیں. صرف سنیں نا. میں علی کو سنتا رہا لیکن سمجھ نہیں سکا. میں نے کربلا کو سنا ہے سمجھا نہیں ہے. میں نے حسین کو سنا ہے سمجھا نہیں ہے. میں نے حضرت کو سنا ہے سمجھا نہیں ہے. میں نے حضرت کے بارے میں کلمات بھی سنے لیکن سمجھے نہیں. وہ نہ سمجھنے کی وجہ سے میں پریشان رہا. اگر میں ان کو سمجھ جاتا, اگر مجھے ان کے معنی پتہ چل جاتے, اگر ان کے مطلب پتہ چل جاتے. بھائی دیکھیں میں آپ کے سامنے آ کر اگر کسی اور زبان میں کہ جو آپ کو نہیں آتی بالفرض عربی زبان میں بولنا شروع کر دوں, آپ مجھے پکڑ کر کہیں گے کہ بھائی آپ جو کہہ رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہا. مجھے اس زبان میں سمجھاؤ تاکہ میں سمجھ تو سکوں. میں اگر یہاں پر کسی چائنیز کو لے آیا جائے اور اس کو کہا جائے کہ تم یہاں پر خطاب کرو, وہ چائنیز زبان میں شروع ہو جائے, آپ سارے اٹھ کے چلے جائیں گے کہ بھائی ہمارے سے متعلق کوئی بات نہیں ہے. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جب بھی اہل بیت کوئی بات کرتے ہیں ہم سمجھ لیتے ہیں کہ یہ ہمارے ہی متعلق بات ہے. یہ جو علی نے سلونی سلونی کہا ہے یہ کسی اور کو نہیں ہمیں کہا ہے. آؤ آ کر پوچھو. اور کوئی اور اس کا دعویٰ کر ہی نہیں سکتا. کسی اور کے پاس اتنی اہلیت ہی نہیں ہے, کسی اور کا نور اس قدر مرتبے پر نہیں ہے کہ جو آئے اور آ کر سلونی سلونی کا دعویٰ کر دے. چوتھے امام, تنقیس نہیں فضیلت بیان کرتا ہوں امیر المومنین کی, چوتھے امام کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ امام آپ کو زین العابدین کہتے ہیں, آپ عابدوں کی زینت ہے. چوتھا امام کہتا ہے کہ تو نے میرے جد علی کو نہیں دیکھا. اگر تو نے میرے جد علی کو دیکھا ہوتا تو مجھے زین العابدین نہ کہتا. میرا جد علی وہ ہے کہ جس کی ایک ضربت کو افضل من عبادت ثقلین کہا گیا. وہ جو خندق کے میدان میں عمر ابن عبدود کے اوپر امیر المومنین نے ضربت چلائی ہے, خداوند عالم نے اس کو ثقلین کی عبادت سے افضل قرار دیا. اور وہ ثقلین کوئی اور نہیں میں ہوں. بھائی سمجھیں تو صحیح. میں آ کے یہ بس سنتا چلا گیا کہ حضرت میری شفاعت کریں گے لیکن شفاعت کہتے کس کو ہیں مجھے کیا معلوم, شفاعت کے معنی کیا ہے مجھے کیا پتا. بھائی سلونی سلونی امام کہتے ہیں آ کے سوال کرو لیکن سوال کیا کرنا ہے مجھے کیا پتا. مجھے پتا ہونا چاہیے کہ مجھے سوال کیا کرنا ہے. مجھے اہلیت کا اندازہ ہو, مجھے اس مرتبے کا اندازہ ہو, مجھے اس تقدس کا اندازہ ہو, اس رتبے کا اندازہ ہو تاکہ اس رتبے کے مطابق سوال کر سکوں. کوئی اگر کیمسٹری کا سائنسدان ہے آپ اسے جا کر اب کہیں گے کہ مجھے انجیکشن لگا دو, آپ اسے کبھی نہیں کہیں گے مجھے انجیکشن لگا دو, چونکہ یہ اس کا کام نہیں ہے. میں اہل بیت کا مرتبہ نہیں سمجھ سکا اسی لیے آ کر صرف دنیا مانگتا چلا گیا. اہل بیت کو جو سمجھ گیا وہ کچھ اور نہیں, حر بن کے کربلا میں داخل ہو گئے. میں نے کہا ہے علی مجھے پیسہ دے دے, مجھے گھر دے دے, مجھے اولاد دے دے, مجھے رزق دے دے, مجھے گاڑی دے دے, مجھے بنگلہ دے دے. میں نے دیکھا حبیب بن مظاہر کہتے ہیں کہ اے حسین مجھے اپنے قدموں کی جگہ دے دے, میرے سر پہ اپنے قدموں کی خاک رکھ دے. ایسا ہوا یا نہیں؟ جو حسین کو سمجھتا چلا گیا وہ دور نہیں رہا. وہاب قلبی کی ماں نے کیا کیا جب وہاب قلبی کے سر کو تن سے جدا کیا گیا تو کہا یہ عیسائی تھا, اس کی ماں کو اس کا سر واپس کر دو. اس کی ماں کے پاس جب واپس سر پہنچا اپنے بیٹے کے سر کو بالوں سے پکڑا. آسان نہیں ہے, ایک ماں ہے پیار کرتی ہے محبت کرتی ہے, ایک تابے دار فرزند ہے. سر اٹھایا واپس اشکیا کی طرف لے کر گئی اور کہا کہ جو ہم ایک دفعہ حسین کی راہ میں دے دیں واپس نہیں لیتے. سمجھ گئے نا؟ ایک دفعہ درود پڑے محمد والے محمد پہ. بھائی سمجھ گئے نا؟ امام حسین کو سمجھ گئے، امیر المومنین کو سمجھ گئے، جب امیر المومنین کو سمجھے تو کمبر بن گئے، جب امیر المومنین کو سمجھے مالک اشتر بن گئے، جب امام حسین کو سمجھے مسلم بن اوسجہ بن گئے، جب امام صادق علیہ السلام کو سمجھے زرارہ بن گئے، جب امام کاظم علیہ السلام کو سمجھے بہلول بن گئے، جب جو سمجھتا چلا گیا امام کے قریب ہوتا چلا گیا، جب امام کے قریب ہوتا چلا گیا امام کے نہیں خدا کے قریب ہوتا چلا گیا۔ سمجھنا چاہیے یا نہیں؟ سمجھنے کی ضرورت ہے، مجھے سمجھ تو آئے۔ شفاعت کہتے کسے ہیں؟ شفیع کسے کہتے ہیں؟ شفاعت کسے کہتے ہیں؟ میں نے جب گیا اور ڈکشنری کا مطالعہ کیا، سوچا شفاعت کے معنی دیکھوں، تو وہاں پر کہتے ہیں ضم الشیء الی مثلہ والشفعی والوتر، اس سے ان لوگوں نے سہارا لیا۔ کہتے ہیں انسان تنہا ہے، توجہ سے سنیے، درود پڑھے محمد والے محمد، انسان تنہا ہے، انسان ناقص ہے، انسان پریشان ہے، جب یہ کسی ایسے سہارے تک پہنچ جاتا ہے جہاں پر اپنی تنہائی کو کھو بیٹھتا ہے، اس مرتبے کو شفاعت کہتے ہیں۔ انسان تنہا ہے، انسان ناقص ہے، انسان اس مرتبے پر نہیں ہے، اس تنہائی میں جب کوئی اس کو اس کی مانند مل جاتا ہے کہ جو اس کی مدد کر سکے، اس ذات کو کہ جو اس کی مدد کر سکے شفیع کہتے ہیں، اور اس مدد کو شفاعت کہتے ہیں۔ ایسے نہیں ہے کہ انسان تنہا ہو، بس شفاعت کا مطلب یہ ہے کہ ہم تنہا نہیں ہیں۔ اگر امام حسین علیہ السلام حبیب نے مظاہر کی شفاعت کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ حبیب تنہا نہیں ہیں۔ اگر امیر المومنین کمبر کی شفاعت کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ کمبر تنہا نہیں ہے۔ اگر جناب سیدہ قیامت والے دن آپ حسینیوں کی شفاعت کرتی ہیں، تو سمجھ لیں کہ اس روز محشر آپ تنہا نہیں ہیں، مت سمجھیں آپ تنہا ہیں۔ شفاعت اس امر کو کہتے ہیں کہ جو انسان کی ضرورت کو پورا کر دے، جو انسان کے نقص کو دور کر دے، جو انسان کے ضعف کو دور کر دے، جو انسان کی کمزوری کو دور کر دے، اس عمل کو شفاعت کہتے ہیں۔ علماء نے شفاعت کی دو قسمیں کی، توجہ سے سنیے گا۔ کہتے ہیں ایک شفاعت تکوینی کہلاتی ہے، ایک شفاعت تشریعی کہلاتی ہے۔ شفاعت تکوینی سے کیا مراد ہوا؟ آپ کو پیاس لگتی ہے، آپ کی پیاس پانی سے بجھ جاتی ہے، آپ کو بھوک لگی، آپ غذا اپنے کھائی، آپ کی بھوک مٹ گئی، آپ کی بھوک ختم ہو گئی، یہ چیز شفاعت تکوینی کہلاتی ہے۔ آپ ایک چیز کے محتاج تھے، آپ ایک شے کی طرف نیاز رکھتے تھے، آپ ایک شے کی طرف افتقار رکھتے تھے، خداوند عالم نے اس شے کے اندر یہ صلاحیت رکھی کہ آپ کی اس نیاز کو، آپ کی اس احتیاج کو دور کر دے۔ جب آپ کو پیاس لگی، مجھے پیاس لگی، میں نے پانی طلب کیا، جب پانی میرے پاس آ گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب میں پانی پیوں گا تو یہ پانی میری پیاس کو بجھا دے گا۔ کہا کہ یہ شفاعت ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ یہ بھی شفاعت نہیں ہے، چونکہ کئی مقامات پر آپ نے غور کیا ہوگا، کئی مقامات پر انسان پانی پیتا ہے پیاس نہیں بجھتی، ایسا ہے یا نہیں؟ میں پانی پیتا چلا گیا لیکن میری پیاس نہیں بجھی، میں غذا کھاتا چلا گیا لیکن میری بھوک نہیں مٹی۔ اس تکوین میں جب انسان نے زندہ رہنا ہے، یہ حیات، یہ موت، یہ رزق، یہ عطا، یہ غذا، یہ صبح، یہ شام، یہ ہر شے کہ جو کائنات میں آپ دیکھتے ہیں، یہ کسی اور کی شفاعت کی محتاج ہے تاکہ آپ کی ضرورت کو پورا کر سکے۔ نہیں سمجھے؟ یہ کسی اور کی شفاعت کی محتاج ہے تاکہ آپ کی ضرورت کو پورا کر سکے۔ معصوم نے ایک شخص کو بد دعا دیا، آپ سب جانتے ہیں کس کو بد دعا دی، کہ خدا تمہارے کبھی پیٹ کو بھرے مت۔ वो इस कदर खाता था कि उसका पेट फूलता चला जा रहा था लेकिन पेट भरता नहीं था। क्या आया उस गिज़ा के अंदर सलाहियत नहीं रही? क्या आया वो शख्स खाना खा नहीं रहा था? क्या आया वो गंदुम नहीं थी, वो जौ नहीं था, या वो गज़ा नहीं थी, उसका मैदा नहीं था? सब कुछ था, लेकिन खुदा ने इमाम को इजाज़त दी है कि वो इस कौन में तसर्रुफ करें और पानी से प्यास बुझाने की सलाहियत को छीन लें। बाज के लिए वो प्यास बुझाएगी, बाज के लिए प्यास नहीं बुझाएगी। भाई आग है, तवज्जो से सुनिए, दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। आग का काम जलाना है, ऐसा है ना? आग का काम हरारत है, ऐसा है? आग का काम नूर देना है। अगर आप किसी जगह पर भी आग जलाएंगे तो वो ये तीन काम जरूर करेगी। अगर आपने अंधेरे में आग को जलाया तो वो उस जगह को मुनव्वर कर देगी, ऐसा है कि नहीं? जब आपने आग जलाई उसके नज़दीक आप कागज ले जाएंगे, उस आग में सलाहियत है कि वो उसको जला दे, ऐसा है या नहीं? इसके अलावा आग के करीब हाथ करेंगे तो वो हरारत महसूस होगी। ये तीन ऐसी सिफात हैं कि जो कोई भी आग से जुदा नहीं कर सकता। आग जहां जलेगी नूर देगी, आग जहां जलेगी हरारत देगी, आग जहां जलेगी जलाने की सलाहियत रखेगी। लेकिन वो आग के जिसके अंदर इब्राहिम को फेंका गया, वो इब्राहिम के लिए ठंडी हो गई। ऐसा हुआ या नहीं? भाई नमरूद ने इतनी बड़ी आग को भड़काया और कहा कि इसके नजदीक मैं नहीं जा सकता, चूंकि इसकी हरारत बहुत है, इसमें तपिश बहुत है, इसमें जलाने की सलाहियत बहुत शिद्दत के साथ है। नमरूद ने क्या किया, एक मंजनीक बनाई और कहा कि इसमें इब्राहिम को रखो और उस मंजनीक से इब्राहिम को फेंको। जब इब्राहिम को फेंकोगे वो उस आग में जाके गिरेगा और जल जाएगा। उसने पूरे शहर को इकट्ठा कर लिया कि सब आकर इब्राहिम के जलने को देखें, मुशाहिदा करें। लेकिन जब मंजनीक से फेंका गया, वहां पर खुदा बंदे आदम ने उस आग से इस हरारत को ले लिया, इस जलाने की सलाहियत को ले लिया। लेकिन क्या आया ये जलाने की सलाहियत सबसे सल्ब कर ली गई? नहीं, सिर्फ इब्राहिम से। नमरूद दूर खड़ा देख रहा है, जानता है कि अगर इस आग के करीब हुआ जल जाएगा, और उसी तरह दूर खड़े हुए इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देख रहा है कि ये आग इब्राहिम को जलाती नहीं है। ये आग शिफाअत की मोहताज है ताकि जला सके। इस कायनात में जर्रा जर्रा मोहताज है शिफाअत का ताकि अपना असर दिखा सके। पानी मोहताज है शिफाअत का ताकि प्यास बुझा सके। ग़िज़ा मोहताज है शिफाअत की ताकि भूख मिटा सके। अगर ये वसीला ना हो, अगर हजरत जहरा ना हो, अगर अहले बैत ना हो, ना पानी प्यास को मिटा सकता है, ना किसी की भूख को मिटा सकता है। किसको कहते हैं शिफात? किसे कहते हैं शिफात? इंसान से नक्स को दूर करती है, इसको शिफात तकवीनी कहते हैं। इस कौन में, इस कायनात में, इस जमीन में, इस जगह पर ये जो खुदा ने खल्क किया है हर वजूद, ये अपना असर तब देती है, नक्स तब खत्म करती है कि जब शिफात हो। मैं अपने नक्स को तब ख़त्म कर सकूंगा कि जब इस कायनात और आखरत में मेरे पास हजरत का सहारा हो। खुदा बंदे आलम ने इनको विलायत अता की है, खुदा बंदे आलम ने इनको सलाहियत अता की है। दूसरी शिफात की किस्म, तवज्जो से सुनिए, दूसरी शिफात की किस्म शिफात तशरी कहलाती है। ये वो शिफात है कि जो हजरत को क़यामत वाले दिन शामिल हाल है, ताकि जितने भी उनके चाहने वाले हैं इस कायनात में जो किसी गलती की वजह से गुनाह में मुबतला रहे हैं, खुदा वंदे आलम से उनको आज़ाद करा सकें। गुनहगार हूँ, बशर हूँ, गुनाह करता हूँ, आमदन नहीं सहवन गुनाह करता हूँ, भूल से गुनाह करता हूँ, किसी एक पर जुल्म कर दिया। एक शख्स मेरे पास आया, आके सवाल करता है, कहता है मौलाना एक सवाल है। मैं क्या पूछो? वो कहता है कि मैं एक जुलूस में था और वहाँ पर एक मिठाई की दुकान थी, उसने बाहर कुछ जलेबियाँ बाहर लगाई थी बेचने के लिए, जिस तरह से अगर किसी ने तबरुक के लिए ख़रीदना है तो वो उसे ख़रीद ले। आप लोगों की तवज्जो है, एक दफ़ा दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो कहता है मौलाना, मैंने सिर्फ ये देखने के लिए कि आया वो जलेबियाँ गर्म हैं या नहीं, मैंने अपनी उंगली से उसको छुआ है, मुझे वो ठंडी लगी हैं इसलिए मैंने ख़रीदा नहीं, लेकिन मेरे जो इस उंगली के ऊपर सिरे पे उसकी मिठास लग गई थी, उसका शीरा लग गया था, उसको मैंने चूस लिया। अब क्या करूं? मैंने कहा जाओ और जाकर उस शीरीनी वाले से, उस मिठाई वाले से इस शीरे की के जो तुमने खाया है उसकी इजाज़त लेकर आओ। वो तुम्हारा माल नहीं है, वो शीरा तुम्हारा नहीं है, वो तुम्हारी तसर्रुफ में नहीं है, तुम किस तरह से उसको खा सकते हो। मुझे एक जगह पे इतनी खुशी हुई कि ये वो शख्स है कि जो इस चीज़ के कहलाने के लायक है कि हाँ क़यामत वाले दिन हज़रत ज़हरा मेरी शिफ़ात करेंगे। अगर वो इंसान के जो अली का नाम लेता रहे लेकिन किसी का हक गस्ब कर ले, अगर वो के जो मौला का नाम लेता रहे, हज़रत ज़हरा का नाम लेता रहे लेकिन किसी का हक गस्ब कर ले, हक गस्ब करने से सिर्फ मुराद माल नहीं है, किसी का वक्त गस्ब कर ले, उस वक्त में वो खुदा के करीब हो सकता था, लेकिन मैं आया और आकर उसको हराम की तरफ दावत देकर ले गया, मैं उस तरफ उस जानिब ले गया। किस तरह से मुमकिन है कि हज़रत ज़हरा के फदक के गस्ब का मुकदमा लड़ने वाला खुद अमीरुल मोमिनीन के चाहने वालों के वक्त को भी गस्ब कर सके? मुमकिन नहीं है। ये जितनी भी साहवन इश्तबाहात होते हैं, गलती होती है, हज़रत ज़हरा शफिया रोज़े महशर शिफ़ात करती हैं कि खुदाया ये मेरे चाहने वाला था, इसको मेरे साथ जन्नत में भेज दे। क्योंकि हो नहीं सकता कि हज़रत के मानने वाला हो और इस दुनिया में जुल्म करे, हो नहीं सकता कि ज़माने के इमाम का मुंतज़िर हो, मुंतकिम क़ातिलान इमाम हुसैन ज़हरा हो, कि जो इमाम इस कायनात में आकर इस कायनात से जुल्म को ख़त्म करेंगे खुद ज़ालिम बन जाए। किस तरह से मुमकिन है कि अली का मानने वाला ज़ालिम बन जाए? किस तरह से मुमकिन है कि बतूल का मानने वाला ज़ालिम बन जाए, जबकि हर ज़ालिम पे ये खुद लानत करता है, सवाब समझ के लानत करता है कि इस लानत में खुदा ने मुझे सवाब दिया है, जो कि कातिलीन इमाम हुसैन और हज़रत ज़हरा पर लानत की है, खुदा ने इसका अजर रखा। खुदाया मैं इनके साथ नहीं हूं, मैं इनके साथ मवालात नहीं रखता, इनसे मोहब्बत नहीं रखता, अगर मेरी मोहब्बत है तो सिर्फ अहले बैत के साथ है। मुझे पता चला कि शिफात का माना क्या है, अब मुझे मतलब समझ आया कि ये मेरे से नक्स को दूर करता है, लेकिन अगर मैं अपने नक्स की तरफ मुतवज्जे ना हूं, अगर मुझे पता ही ना हो कि मेरे में नक्स क्या है, अगर मुझे यही ना मालूम हो कि नक्स कहते किसे हैं, तो किस तरह से मुमकिन है कि मैं आकर हजरत के शिफात का मुंतजर रहूं? बहुत सारे लोग आए आकर कहते हैं कि भाई जिसने जो गुनाह करना है कर ले, हम इमाम हुसैन के मानने वाले हैं, हम मातम करके जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। खुदा कहता है रुको, मैं बताता हूं कि शिफात किसको नसीब होगी, मैं तुम्हें बताता हूं कि शिफात किसको नसीब होगी। सूरह मुदस्सिर में खुदा बंदे आलम आवाज देता है, कुल्लो नफ्स बिमा कसबत रहीना, जो नफ्स भी जो अमल अंजाम देगा उसको उसकी जजा देखनी पड़ेगी। सूरह मुदस्सिर आयत नंबर 48, कुल्लो नफ्सिन बिमा कसबत रहीना, हर वो नफ्स के जो इस कायनात में मौजूद है, हर वो नफ्स के जो इस कायनात में आया है, जो भी अमल अंजाम देगा वो उसका अजर, उसकी जजा, उसकी सजा, उसका अकाब देखेगा। कौन है कि जो ये सब कुछ नहीं देखेंगे? कहा इल्ला अस्हाबुल यमीन, सूरह मुदस्सिर जाके तिलावत करिए, कहा इल्ला अस्हाबुल यमीन, वो के जो अस्हाबे यमीन में से होंगे, वो कुल्लुमा, ये जो कुल्लु नफ्स बिमा कसबत रहीना से खुदा ने इस्तिस्ना करके खारिज कर दिया, तवज्जो से सुनिए, इल्ला अस्हाबुल यमीन कौन है? फी जन्नातिन, ये जन्नत में है, अस्हाबे यमीन जन्नत में है, ये हुसैन के मानने वाले, ये अली और बतूल के मानने वाले जन्नत में है, क्या करेंगे? खुदाबंद आलम सूरह मुदस्सिर में कहता है यतसाअलूना अनिल मुजरमीन, ये मुजरिमों से सवाल करेंगे, ये जहन्नमियों से सवाल करेंगे, ये उन तमाम अफराद से सवाल करेंगे कि जिन्होंने दुनिया में विलायत अली को कबूल नहीं किया, उनसे सवाल करेंगे मा सलका कुम फी सकर, तुम्हें जहन्नुम में क्या चीज ले आई, क्या शायद तुम्हें जहन्नुम में ले आई। जहन्नुम का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया खुदा ने, सूरह मुदस्सिर में खुदा बंदे आलम सकर का लफ्ज इस्तेमाल करता है। सकर जब मासूम से पूछा गया कि सकर क्या है, तो मौला कहते हैं कि जहन्नुम में जो सबसे ज्यादा अजाब जिस हिस्से में पड़ रहा होगा या जिस हिस्से में सबसे ज्यादा अजाब मौजूद होगा, उस मकाम को जहन्नुम के सकर कहा जाता है। भाई क्या चीज है कि जिसने तुम्हें शिफात से दूर कर दिया? मैं तो देख रहा था कि तुम इस दुनिया में अहले बैत का नाम लेते थे, मैंने तो देखा कि तुमने या अली कहा इस दुनिया में, फिर मासलका कुम फी सकर, क्या चीज तुम्हें इस जहन्नुम में ले आई, क्या चीज तुम्हें इस मकाम तक ले आई कि तुम सख्त तरीन अजाब में हो। खुदा वंदे आलम कुरान में कहता है कि वो सब के सब मिलकर कहेंगे लम नकुम मिनल मुसल्लीन, हम नमाजियों में से नहीं थे, हम नमाज नहीं, मैं नहीं कह रहा, ये कुरान कह रहा है, कुरान की आवाज है कि किसके लिए खुदा वंदे आलम ने शिफात को रखा है, मैं नहीं कह रहा, कुरान कहता है। सूरह मुदस्सिर हवाला आपकी खिदमत में अर्ज किया, जाइए और जाकर तर्जमा पढ़िए, जाइए और जाकर कुरान की तिलावत करिए। कुरान में तो किसी को शक नहीं है ना कि यह खुदा का कलाम है, कुरान में तो किसी को शक नहीं है कि इसमें कोई तहरीफ हुई है, कुरान में तो किसी को शक नहीं है कि ये पता नहीं खुदा का कलाम है या नहीं, ये खुदा का कलाम है। खुदा बंदे आलम चार ऐसी अलामात जिक्र करता है इन आयात में कि जिसके नतीजे में कहता है मा तनफाउहुम शिफाअतु शाफईन, इनको शिफात करने वालों की शिफात का कोई फायदा नहीं होने वाला। पहले सिफत कौन सी पूछा, मा सलककुम फी सकर, लम नकुम मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे, हम कहते थे ये तो कतलगाह है अमीरुल मोमिनीन की, हम क्यों नमाज पढ़ें, मैं ये भूल गया कि हुसैन सजदे में अपना सर कटवाता है, मैं ये भूल गया कि इसी नमाज की हिफाजत के लिए हुसैन ने अपना अकबर दे दिया, कहा अकबर जाओ और जाकर आज मैं रसूल खुदा के लहजे में अजान सुनना चाहता हूं, मैं भूल गया कि वो नमाज की हिफाजत के लिए करबला गए लेकिन मैं नमाज ना पढ़ सका। मैंने कहा मैं इमाम के फजाइल सुनूंगा, इमाम की बात करूंगा, या अली कहूंगा, खुदा वंदे आलम कहता है मा तनफाउहुम शिफातु शाफईन, उनको शिफात करने वालों की शिफात कोई फायदा नहीं देने वाली। लम नको मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे, हम खुदा वंदे आलम की इताअत नहीं करते थे, हम खुदा वंदे आलम के हुजूर में सजदा रेज नहीं होते थे, हम खुदा वंदे आलम के लिए अल्लाहु अकबर की सदा को बुलंद नहीं करते थे, हम सलात से दूर थे, हम नमाज से दूर थे। खुदा बंदे आलम कहता है कि इनको शिफात करने वालों की शिफात फायदा नहीं देने वाली। मुझे ये पता चल गया कि ये पहली सिफत है उन लोगों की कि जिनको हजरत जहरा की शिफात नसीब नहीं होनी। अबू बसीर से रिवायत है कि वो इमाम बाकर अलैहिस्सलाम के पास आया कि दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, इमाम अलैहिस्सलाम के पास आया, देखा कि इमाम का घर जो है वो गम में है। इमाम अलैहिस्सलाम की ज़ौजा के पास क्या पूछा, क्या हुआ, उम्मे हमीदा नाम है उनका, वो कहती हैं कि इमाम इस दुनिया से रुखसत हो गए, इमाम शहीद हो गए। जब वो सबको रोता देखता है तो रोने लगता है। ये अबू बसीर एक बहुत अजमत वाला सहाबी है, ये बहुत बड़ा सहाबी है, पांचवें छठे सातवें इमाम से इसने रिवायात नकल की हैं और हमारे तक रिवायात पहुंचाई हैं। अगर ये रिवायात ना पहुंचाता, इमाम का कलाम हम तक ना पहुंच पाता, एक मोतबर रावी, एक मुअज्जज मुहतरम रावी, एक सिका रावी, वो कहता है, यानी अबू बसीर, वो कहता है कि जब मैं इमाम अलैहिस्सलाम के घर गया तो सब वहां पर रो रहे थे, मैं उनके साथ रोने लग पड़ा, तो वहां पर इमाम की ज़ौजा कहती हैं कि जब इमाम अलैहिस्सलाम का आखिरी वक्त आया, इमाम अलैहिस्सलाम ने सबको जमा किया और जमा करने के बाद कहा देखो ये बात गौर से सुनो कि ला यनालो शफाअतुना من استخف بالصلاة، کہ جو بھی نماز کو حقیر جانے گا ہماری شفاعت اس کے لیے نہیں ہے. امام علیہ السلام نے فرمایا من استخف بالصلاة یا مستخفا بالصلاة، جو بھی نماز نہیں پڑھے گا خداوند عالم کہتا ہے، امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہماری شفاعت اس کو نہیں. ابو بصیر کو ابو بصیر اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو یہ نابینا تھے، امام علیہ السلام کے پاس ایک دفعہ آئے، یعنی ان کے بینائی نہیں تھی، امام علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ اے امام، اے معصوم، پانچویں امام کے پاس آئے اور آگے کہتے ہیں کہ مولا آپ ورثۃ الانبیاء ہیں. آگے سے پانچویں امام کہتے ہیں ہاں ہم ورثۃ الانبیاء ہیں. کہتے ہیں کہ کیا آپ بھی مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں، آپ بھی مریضوں کو شفا عطا کر سکتے ہیں؟ امام نے کہا ہاں ہم مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں، ہم مریضوں کو شفا دے سکتے ہیں باذن اللہ، اللہ کے اذن سے ہم کر سکتے ہیں. اس سے پہلے کہ ابو بصیر کچھ کہتے، پانچویں امام کہتے ہیں اے ابو بصیر، ابو محمد، آپ میرے قریب آئیں. جیسے ہی کہتا ہے میں قریب گیا ہوں، امام علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو میرے چہرے پر پھیرا ہے. جیسے ہی چہرے پر پھیرا، ابصرت الشمس والارض، یہ زمین و آسمان میرے لیے رنگین ہو گئی. امام نے میرے لیے بینائی دے دی. درود پڑھے محمد والے محمد پہ. امام علیہ السلام نے مجھے بینائی عطا کی. جب امام نے مجھے، خود کہتا ہے، کہتا ہے جب امام علیہ السلام نے مجھے بینائی عطا کی، اس کے بعد امام کہتے ہیں کہ اے ابو بصیر کیا تم چاہتے ہو کہ قیامت والے دن جس طرح سے بینا دیکھنے والوں کا حساب ہوگا تمہارا بھی ویسا ہی حساب لیا جائے یا نہیں؟ تو آگے سے کہتا ہے نہیں مولا، جس طرح سے میں تھا مجھے واپس ویسے ہی پلٹا دے. کہتا ہے امام علیہ السلام نے دوبارہ سے اس کے چہرے کے اوپر ہاتھ پھیرا ابو بصیر کے، اور ابو بصیر ویسا ہی ہو گیا جس طرح سے پہلے تھا. نہیں کہا کہ مولا میں بینائی چاہتا ہوں، کچھ نہیں کہا، کہا مولا کچھ چاہتا ہوں تو آپ کا قرب چاہتا ہوں. امام کہتے ہیں کہ ہماری شفاعت اس کو نصیب نہیں ہوگی کہ جو مستخف بالصلاۃ ہو، جو نماز کو حقیر جانے. کس قدر ہمارے معاشرے میں مسئلہ، نماز سے دوری، خدا سے دوری، نماز کا ادا نہ کرنا. ما سلککم فی سقر، سورہ مدثر، لم نکم من المصلین، پہلی شرط، پہلی صفت، کہا کہ تمہیں میری شفاعت نہیں ملے گی چونکہ ہم سقر میں اس لیے ہیں چونکہ ہم مصلین میں سے نہیں تھے، نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے. کہا اچھا اور کیا وجہ ہے کہ تم سقر میں آ گئے، کیا وجہ ہے کہ تمہیں خداوند عالم یہاں پر لے آیا؟ کہتے ہیں لم نکو نطعم المسکین، ہم غریب کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. خدا بندے عالم کہتا ہے ما تنفعہم شفاعت الشافعین، خدا کہتا ہے کہ ان کو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی. وہ کہ جو یہ سوچتا ہے کہ میرا تو پیٹ بھرا ہے، وہ کہ جو یہ سوچتا ہے کہ مجھے تو رزق مل رہا ہے، وہ کہ جو یہ سوچتا ہے کہ میرے تو اولاد کا، میرے تو بچوں کا رزق مہیا ہے. لم نکن نطعم المسکین، ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. خدا بندے عالم کہتا ہے اس کو شفاعت نہیں ملے. یہ اس دنیا میں یا علی کہتا رہا لیکن اس کی بہن کے بچے بھوکے سو گئے، یہ یا حسین کہتا رہا لیکن اس کو پتا ہی نہیں کہ اس کا ہمسایہ بھوکا ہے یا اس نے کھانا کھایا ہے. دین لے کے جائیں اہل بیت کا، اہل بیت کے دین پر عمل کریں تاکہ قیامت سنور سکے، تاکہ امیر المومنین امام حسین قبر میں آ سکیں، قبر کو پوشادہ کر سکیں، قبر کو نورانی کر سکیں. سمجھیں دین کو. لم نکو نطعم المسکین، ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. ہمارے پاس مسکین آیا، ہمارے پاس مدد کے لیے میرا اپنا بھائی آیا، میں نے اس کی مدد نہیں کی. میرے پاس مدد مانگنے کے لیے امیر المومنین کا چاہنے والا آیا، میں نے کہا یہ کہاں سے آ گیا، میں اس کو جانتا ہوں یہ کیسا ہے. خدا بند عالم نے آپ کو اختیار نہیں دیا کہ کسی کے اوپر انگلی اٹھاؤ. خدا کہتا ہے یہ انسان ہے اس کی مدد کرو، یہ انسان ہے اس کی مدد کرو. دیکھا نہیں حضرت حور کے ساتھ کیا کیا؟ پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا، حور پہلے دشمن بن گیا ہے، امام حسین حور کے گھوڑوں تک کو پانی پلاتے ہیں. حسین انسان کا امام ہے، شیعوں کا نہیں انسانیت کا امام ہے. انسانیت کو معراج پہ لے جانے کے لیے امام حسین نے جو راستہ آئندہ آنے والی تمام کائنات کو عطا کیا وہ کوئی اور نہیں کربلا ہے. وہ راستہ کربلا ہے. انسان کا امام ہے. انسان کی ہدایت کرنے والی حضرت زہرا, حضرت فاطمہ معصومہ, حضرت فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا, لم نکن نطعم المسکین, میں مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا تھا. تیسری صفت, چونکہ زیادہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے, چاہتا ہوں کہ جس قدر مطالب آپ لوگوں تک منتقل کر سکوں جو اپنے اساتذہ سے سنے ہیں, جو اہل بیت کے دسترخوان سے چننے کا موقع ملا وہ آپ لوگوں تک منتقل کروں انشاءاللہ. درود پڑھیں دفعہ محمد والے محمد. خدا فرماتا ہے کہ وہ تیسری جو صفت ہے کہ جس کی وجہ سے ان کو شفاعت نصیب نہیں ہوگی, وہ کہتے ہیں وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ, ہم ظالموں کے سامنے جھک گئے, ہم نے ظالموں کے آگے سر نہیں اٹھایا. ہم جو ظالم تھے اس کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیا, چونکہ مجھے خود خوف تھا, اپنی جان کا خوف تھا. ابھی جو سعودیہ کے اندر ہوا سب کے ذہنوں میں ہے, سب کے علم میں ہے کہ مدینہ میں ایک خاتون اپنے بچے کے ساتھ زیارت کر کے نکلتی ہیں روضہ رسول کی, حرم رسول کی. جیسے ہی ٹیکسی میں بیٹھتی ہیں تو ساتھ ہی ٹیکسی والے کو مقصد بتاتی ہیں کہ تمہیں یہاں پر مجھے لے کے جانا ہے, تو ساتھ درود بھیجتی ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جیسے ہی درود بھیجا ہے تو ٹیکسی والا فوراً پوچھتا ہے کہ تم شیعہ ہو؟ کہتی ہے ہاں میں شیعہ ہوں. یہ چار دن پہلے کا واقعہ ہے. کہا تم شیعہ ہو؟ کہا میں شیعہ ہوں. ٹیکسی وہاں سے سوار کر کے اس کو لے کے آگے جاتا ہے, تھوڑی سی آگے جا کر ایک دکان کے قریب روکتا ہے اور اس کی 5 سالہ بچے کو اس سے چھین لیتا ہے. چھیننے کے بعد اس دکان پہ جا کر ایک بوتل خریدتا ہے, اس بوتل کو سینٹر سے توڑتا ہے, بیچ میں سے توڑتا ہے اور اس شیشے کو اس کے گلے پہ مار کے اس کا گلا کاٹتا ہے. کہتے تم شیعہ ہو اس وجہ سے میں نے تمہیں قتل کیا. ظلم نہیں ہے؟ اگر میں ان ظالموں کے سامنے اپنے سر کو جھکا دوں اور مجھے پتہ ہی نہ ہو کہ ظالم کہاں ہے اور ظلم کہاں ہے, مجھے کس طرح سے اس ظلم کے مقابلے میں کھڑا ہونا ہے, میں کیسا علی کا چاہنے والا ہوں؟ میں کیسا دلیروں کا چاہنے والا ہوں؟ میں کیسے کربلا کا چاہنے والا ہوں؟ ما سلککم فی سقر, کیا چیز تمہیں جہنم میں لے آئی؟ خدا کہتا ہے کہ یہ ظالموں کے آگے سر اٹھانے کی جرت نہیں کرتا تھا. ظالموں کے آگے جس نے سر جھکا اٹھایا ہے, خدا بند عالم نے سر کو کاٹ دیا لیکن جھکنے نہیں دیا. عجیب. عامر ابن قریظہ ایک کربلا کا صحابی ہے, توجہ سے سنیے گا. کہتے ہیں جب ظہر کا وقت ہوا تو ظہر کے وقت اذان دی گئی امام علیہ السلام کے لشکر میں, تو وہاں پر ابن سعد کے لشکر نے یہ بھانپ لیا کہ یہ اچھا موقع ہے. ابن سعد نے 50 تیر اندازوں کا ایک لشکر تیار کیا اور کہا کہ جاؤ تم لوگ سارے مل کر امام حسین علیہ السلام کے اوپر تیر برساؤ. کہا کہ جب امام کے اوپر یہ 50 تیر انداز تیر برسائیں گے, تیر برسانے کے بعد نہیں معلوم کہ کس کے تیر سے امام شہید ہو گئے, نہیں پتا, کسی ایک کے تیر سے شہید ہو گئے, بعد میں معلوم بھی نہیں کس کے تیر سے شہید ہوئے. کہتے ہیں 50 تیر اندازوں کا جیسے ہی لشکر نکلا ہے تو عمر ابن قریظہ کہ جو امام علیہ السلام کا صحابی ہے کربلا میں, وہ اس سازش کو بھانپ لیتا ہے اور آگے بڑھ کر امام کے آگے کھڑا ہو جاتا ہے. امام نے یہاں پر نماز کی نیت کی, اللہ اکبر کہا, یہ آگے آگے کھڑا ہو گیا. وہاں پر 50 تیر اندازوں نے تیر چلائے, یہ تیر اپنے ماتھے پر لیتا ہے, اس کے ماتھے پہ آ کر تیر لگا اور گر گیا. جیسے ہی گرا ہے مڑ کے دیکھا کہ امام ابھی تک نماز میں ہے, دوبارہ سے کھڑا ہوتا ہے, دوبارہ سے تیر آتا ہے, اپنے سینے پہ تیر لیتا ہے, اپنے پورے بدن پر تیر لیتا ہے. جب تیر آسان نہیں ہے, امام حسین علیہ السلام کے آگے کھڑا ہو, تیر ہے, جان جائے گی, تکلیف ہوگی, عذاب میں مبتلا ہوگا, اس کو اذیت ہوگی, تیر کھا رہا ہے, ایسا نہیں کوئی پھول نہیں مار رہا اس کو, तीर लगता है, गिरता है, इमाम को देखता है, देखने के बाद दोबारा खड़ा होता है, दोबारा खड़ा होता है, फिर तीर चलते हैं, अपने बाजू पे तीर लेता है, अपने हाथ पे तीर लेता है, अपनी पेशानी पे तीर लेता है, अपने सीने पे तीर लेता है, अपने पूरे बदन पर तीर लेता है, तीर लेता लेता जब गिरता उठता है, एक दफा जब तीर लगा गिरा है, देखा कि इमाम ने अपनी नमाज मुकम्मल कर ली, फिर खुद को उठाया नहीं है, इससे पहले कि ये जमीन करबला पे गिरता, इमाम हुसैन इसके सरहाने पहुंचते हैं, उसके सर को लेते हैं और अपने जानों पे रखते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उसके सर को अपने जानों पे रखा और कहा, ए अमर, तूने मेरे लिए कुर्बानी दी है, तूने मेरी राह में कुर्बानी दी है, बता तुझे क्या चाहिए। ए अमर, बता तुझे जन्नत चाहिए है, तुझे घर चाहिए है, तुझे दौलत चाहिए है, तुझे जन्नत में मकामात चाहिए हैं, तुझे दोबारा जिंदगी चाहिए है, तुझे क्या चाहिए। हुसैन दोबारा जिंदगी नहीं दे सकते क्या, दोबारा से शिफा दे दें, हाथ फेरें और एक जख्म का निशान बाकी ना रहे, सब कुछ कर सकता है मेरा हुसैन, बता अमर तुझे क्या चाहिए। कहा मौला मुझे कुछ नहीं चाहिए। कहा आपने मौला की जियारत नहीं करोगे। कहा कैसे हो सकता है हुसैन, मैं आपकी जियारत ना करूं। इमाम अलैहिस्सलाम अपने हाथों से उसकी आंखों का खून साफ करते हैं, खून साफ किया, उसने अपने मौला की जियारत की है। जब अपने मौला की जियारत की तो कहा कि अब बता तुझे क्या चाहिए, तुझे मेरा जन्नत में कुर्ब चाहिए, तुम्हें जन्नत में मेरा साथ चाहिए, तुम्हें जन्नत चाहिए, आली मकामात चाहिए हैं, मकामात उलिया चाहिए हैं, बता तुझे क्या चाहिए। सुनेंगे क्या कहा। अमर कहता है कि ए रसूल खुदा के फर्जंद, एक सवाल का जवाब दे दें। अवफ़ाई तो यबना रसूलल्लाह, ए रसूल खुदा के फर्जंद, बस ये बता दें कि ये गुलाम आपके साथ वफा कर सका। नहीं कहा कि मुझे कुछ चाहिए, कहा सिर्फ ये बता दें कि ये गुलाम आपके साथ वफा कर सका या ना कर सका। इमाम हुसैन के जो करीब होता है ऐसा होता है, जालिम के सामने खड़ा, जालिम के मुकाबले में खड़ा, उसको पता है कि इस दुनिया में जालिम कौन है, उसको पता है कि इस दुनिया में जुल्म कौन कर रहा है, उसको पता है कि इस कायनात के अंदर मेरा दोस्त कौन है, मेरा दुश्मन कौन है, मैं अपने जमाने के इमाम का इंतजार कैसे करूं, किस तरह से मुमकिन है कि एक इंसान हुसैन का नाम ले, ना नमाज पढ़े, ना किसी का ख्याल रखे, ना मिस्कीनों की मदद करे और ना जालिमों के सामने खड़ा होने की जुर्रत पैदा करे। ये कैसा हुसैन का मानने वाला, ये कैसा जहरा का मानने वाला, कैसा बतूल का मानने वाला, ये कैसा उनकी शिफात से उम्मीद रखने वाला, किस तरह से अपने नक्स को दूर करने वाला, किस तरह से अपने नक्स को दूर करेगा कि जिसको मालूम ही नहीं कि दिन के 24 घंटों में मुझे किस तरह से अपने जमाने के इमाम को पुकारना है, उनके लिए आमादा होना, उसको पता ही नहीं, किसी चीज का मालूम ही नहीं। तो हम लोग नहीं खड़े होते थे, ये चीज हमें सकर ले आई। खुदावंद आलम कहता है, मा तनफाहुम शिफात शाफियाई, इनको शिफात करने वालों की शिफात का कोई फायदा नहीं होने वाला। आखिरी सिफत कि जो खुदावंद आलम जिक्र करता है, खुदा कहता है कि वो लोग जवाब देते हैं कि जब उनसे सवाल किया गया तो वह जवाब देते हैं कि हम आखिरत को भूल गए थे, हम आखिरत को भूल गए, हमने कहा कि खुदाया मुझे औलाद दे दे इस दुनिया के लिए, खुदाया मुझे रिस्क दे दे इस दुनिया के लिए, खुदाया मुझे घर दे दे इस दुनिया के लिए, खुदाया मुझे दौलत दे दे इस दुनिया के लिए, आखिरत कहाँ है, ईमान कहाँ है, जब मैं जाकर अपने मौला की जियारत करूंगा वो वक्त कहाँ है, मेरी जिंदगियों में कहाँ है। खुदावंद आलम कहता है कि अगर तुम ये सोचते हो कि तुम हिदायत करने वाले हो, सूरह जुमा की आयत में खुदावंद आलम कहता है, फतमन्नवुल मौत इन कुंतुम सादिकीन, मौत की तमन्ना करो अगर तुम सच्चे हो। मैं नहीं, खुदा कह रहा है, कुरान कहता है, अगर तुम सच्चे हो, अपने इस दावे में सच्चे हो कि ए हुसैन काश मैं करबला में होता, ए जहरा काश मैं मदीना में होता, किसकी जरूरत थी कि आपके घर के ऊपर कोई हमला करता, किसकी जरूरत थी कि कोई आपकी तरफ इस तरह से मैली आंख से देखता, ए काश मैं उस वक्त होता, कैसे मैं कह सकता हूं जबकि मेरे अंदर ये तीनों शराइत मौजूद ही ना हो, ना मैं नमाजियों में से हूं, ना मैं इताम मिस्कीन करूं, نہ میں ظالموں کے سامنے ڈٹ جانے کی صلاحیت رکھتا ہوں اور نہ ہی آخرت کے اوپر ایمان رکھوں. یہ کوئی چیز آخرت بھی ہے کہ جس کا مجھے خداوند عالم سے مطالبہ کرنا؟ کس طرح سے ممکن ہے کہ میں اپنے آپ کو علی و بطول کا ماننے والا اور چاہنے والا بنا لوں جب مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ ظالم کون؟ حضرت کے گھر پہ حملہ ہوا ہے, ظالموں نے حملہ کیا, افراد نے مل کر حملہ کیا, رسول کو اس دنیا سے گئے بھی زیادہ دیر نہیں ہوئی ہے. روایات میں لکھتے ہیں کہ 5 دن بعد رسول کے وصال کے حضرت کے گھر پہ پہلا حملہ ہو گیا. شب شہادت ہے نا آج, پہلا حملہ ہوا حضرت کے گھر پہ, 3 حملے ہوئے, 3 ہجوم ہوئے, لکڑیاں لے کر گئے. روایات میں ملتا ہے کہ لکڑیاں بھی ایسے لے کر گئے کہ جس کی حرارت زیادہ ہے, جو عرب میں معروف ہے کہ یہ بجھنے کے بعد بھی سلگتی رہتی ہے. 300 افراد حضرت کے گھر پہ حملہ کرتے ہیں. کہا گیا کہ گھر کو چاروں طرف سے لکڑیوں سے گھیر دیا جائے, گھر کے چاروں طرف, زہرا کے گھر کے چاروں طرف لکڑیاں لگا دی. لکڑیاں لگانے کے بعد کہا گیا کہ ہمیں ہمارے حوالے علی کو کر دیں, اگر آپ نے ہمارے حوالے علی کو نہ کیا تو ہم گھر کو گھر والوں سمیت آگ لگا دیں گے. حضرت زہرا نے اپنی صدا کو بلند کیا اور کہا کہ اس گھر میں میں ہوں, رسول کی بیٹی ہوں, رسول کی دختر ہوں, آیت تطہیر کی مصداق ہوں, جگر کا ٹکڑا ہوں رسول کے. یہ وہ دروازہ ہے کہ جہاں سے جبرائیل بھی اجازت لے کر آتا تھا, یہ وہ دروازہ ہے کہ جس پر رسول خدا آیت تطہیر کی تلاوت کیا کرتے تھے, یہ وہ دروازہ ہے کہ ملک الموت بھی اس میں داخل نہ ہو سکا. تم کہتے ہو کہ میں اس گھر کو جلا دوں گا, اس میں فاطمہ رہتی ہے, اس میں زہرا رہتی ہے, بطول رہتی, طاہرہ مطہرہ رہتی. کہا علی کو ہمارے حوالے کر دیں, نہیں تو ہم اس گھر کو جلا دیں. ایک دفعہ جب آہٹ سنائی دی نا کہ کوئی دروازے کے قریب ہوا اور کسی لعین نے شور مچا کر کہا کہ بطول کے گھر کے دروازے کو جلا دو. اس صدا کا سننا تھا کہ ایک دفعہ زہرا دروازے کے قریب ہوئی ہیں, جیسے ہی قریب ہوئی لکڑیوں کو آگ لگائی گئی. جب لکڑیوں کو آگ لگائی گئی, دروازہ جلنے لگا, تو ایک لعین آگے بڑھتا ہے اور بڑھ کے اس قدر زور سے دروازے کو ضرب دیتا ہے. اے وہ رسول کا پھول, رسول کی بیٹی در و دیوار کے درمیان میں آتی ہے, لیکن آپ سنیں گے یہاں پر مصیبت ختم نہیں ہوتی. اے وہی لعین آگے بڑھتا ہے, جانتا ہے رسول کی بیٹی پشت در ہے, دروازے کے پیچھے ہے, اپنی کمر کو دروازے کے ساتھ لگا کر زور سے دروازے کو بند کرتا ہے. اے جلتا دروازہ بطول پر پھینکتا ہے, وہی کیل جو نکلا ہے دروازے کا, اے وہ پسلیوں میں پیوست ہوتا ہے. اے زہرا صدا بلند کرتی ہے, اے فستہ میری مدد کو, میرا محسن شہید ہو گیا, فضا میری مدد کو, میرا محسن شہید ہو گیا, اے کیل پہ بس ہو گیا, اے زہرا کی پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں. اے اس تکلیف میں بھی اے جب دیکھا ہے نا کہ ظالم گلے میں رسی ڈال کے فاتح بدرو ہونے ان کو اے گھر سے لے جا رہے ہیں, آگے بڑھتی ہے, آگے بڑھ کے اپنے ہاتھ سے اے مولا کے بازوؤں کو تھام لیتی ہے, اور ظلم ختم نہیں ہوا. ایک ظالم کہتا آگے بڑھو, اے بطول کے بازوؤں پہ تازیانے مارو یہاں تک کہ بازو چھٹ جائے. تازیانے مارے جانے لگے, اے بطول ہاتھ نہیں چھوڑتی, اور میرے مولا کو اور میرے امام کو نہیں لے جانے دوں گی. اے تم نے بطول کی آہلی ہے, ایک دفعہ ایک ظالم آگے بڑھا, اے بطول کے ساتھ جرات کرنے لگا, نہیں معلوم اے ہاتھ چھٹا ہے یا علی نے چھڑا دیا. علی نے ہاتھ چھڑایا ہوگا,
اب میرے سے دیکھا نہیں جاتا، اے مزید اے رسول کی بیٹی پر ظلم ہو۔
لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار ہماری اس کلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ خداوند عالم تو رحیم ہے، ہماری ان آنسوؤں کو رومال زہرا میں جگہ عطا فرما۔ خداوند عالم اس فرش عزا کو ہماری بخشش اور نجات کا ذریعہ بنا۔ میرے مالک میرے خالق، جتنے بھی پریشان ہیں، مظلوم ہیں، ظلم کا شکار ہیں، جہاں جہاں پر ابھی ہیں، شام میں ہیں، بحرین میں ہیں، پاکستان میں ہیں، جہاں جہاں پر بھی ہیں، یمن میں ہیں، پروردگار ان سب مظلومین کو ظلم سے نجات عطا فرما۔ خداوند عالم ظالمین امریکہ، آل سعود، ان سب کو نیست و نابود فرما۔ خداوند عالم تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو پروردگار ہے، مومنین جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما۔ جتنے بھی جو بانیان مجالس ہیں، صاحب فرش عزا ہیں، پروردگار تجھ سے دعا ہے، میرے مالک میرے خالق تو سب کے رازوں کو جانتا ہے، تو سب کی حاجتوں کو جانتا ہے، دلوں کو جانتا ہے، سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ خداوند عالم جتنے بھی قضاء حاجت کے لیے آئے ہیں، خداوند عالم جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو اپنے بچوں کے لیے پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما۔ خداوند عالم ہمیں اپنے اولاد کی، اہل بیت کی محبت میں تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خداوند عالم اس اہل بیت کے غم کو، حسین کے غم کو، حسین کی محبت کو، زہرا کی محبت کو، علی و بتول اور ان کے خاندان اہل بیت کی محبت کو پروردگار ہماری نسلوں میں جاری و ساری فرما۔ خداوند عالم جتنے ماتمدار ہیں، ماتمی ہیں، میرے مالک میرے خالق جو یہاں پر آ کے پرسہ دیتے ہیں، میرے مالک ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ خداوند عالم ولی امر مسلمین، رہبر معظم انقلاب کو طول عمر عطا فرما۔ مراجع اعظم بالخصوص آیت اللہ سیستانی کی حفاظت فرما، سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، میرے مالک میرے خالق عبد المالک حوثی یمن کی جو مقاومت ہے، خداوند عالم ان کو اپنی حفاظت میں رکھ۔ خداوند عالم تو رحیم ہے، تو کریم ہے، انقلاب جمہوریہ اسلامی ایران کو انقلاب امام زمانہ کے ساتھ متصل فرما۔ خداوند عالم تجھ سے اس وقت کی سب سے اہم دعا کرتے ہیں، وقتی حجت صاحب العصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے عوان و مددگار میں سے شمار فرما، ان کے رکاب میں لڑتے ہوئے شہادت نصیب فرما۔ خداوند عالم ہماری ان آنکھوں کو اس ظہور کو دیکھنا نصیب فرما۔ آخر میں ایک دفعہ سورہ فاتحہ، تین دفعہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے جملہ حاضرین کے، بندہ حقیر کے، بانیان مجالس کے، سب کے مرحومین کو ذہن میں رکھتے ہوئے، خاص طور پہ شہداء ملت جعفریہ کے، علماء کے جو شہید ہوئے، انتقال کر گئے، جن کی خدمات ہیں، ان سب کو ذہن میں رکھتے ہوئے، مدافعان حرم کے جو شہید ہو گئے، ان سب کو ذہن میں رکھتے ہوئے، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔